السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا بالكتاب المبين وأنزل علينا القرآن بلسان عربي مبين وقص فيه أحسن القصص موعظة وذكرى للمتقين والصلاة والسلام على الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. قصص القرآن سيريز میں قصہ ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام کی دعائیں جو قرآن میں آئیں بہت مشہور مقبول ہیں، تو کیوں نہ انہی سے ہم ابتدا کریں تاکہ پھر بعد میں اس قصہ میں جس جس مقام پر جو جو دعا آئی وہ پہلے ہی ذہن نشین ہو. ان کی ایک بہت ہی مشہور دعا، بلکہ ان کی نہیں، ان کے باپ سیدنا داؤد علیہ السلام کی بھی، دونوں نے جو مانگی، الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، الحمد للہ الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. یہ النمل 15 میں آئی ہے، اور النمل 19 میں ایک دعا ہے، وہ 20 کی بات پر جب وہ مسکرائے، وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
پہلے باپ بیٹا دونوں نے مانگی، پھر بیٹا اپنے اور باپ دونوں کے لیے مانگ رہا ہے. سبحان اللہ.
رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب.
یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنے رب سے ایسے مانگیے کہ اس سے کچھ ناممکن نہیں، اور پھر عطاؤں پر شکریوں کیجیے.
هذا من فضل ربي،
یہ سب میرے رب کے کرم سے ہے کہ جو بات اب تک بنی ہوئی ہے. میں نبی یا کسی اور نبی کے بس کے کام نہیں، کوئی اور مولا آقا نہیں، یہ سب میرے رب کے کرم سے ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے.
هذا من فضل ربی.
آمین. اب ہم سیدنا سلیمان علیہ السلام کی زندگی، ان کی شخصیت، منصب نبوت، عظیم بادشاہت، علم و حکمت اور بے شمار نعمتوں کا ذکر پڑھتے ہیں جو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آیا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں پہلا مقام جہاں سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ وہ پہلا سپارہ ذہن میں لائیں، سورۃ البقرہ.
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت.
یہاں ہاروت ماروت کے قصے میں سیدنا سلیمان کا ذکر آیا ہے. یہودیوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے اور ان کی حکومت کا دار و مدار جادو پہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی، فرمایا جادو تو کفر ہے، سلیمان علیہ السلام تو صاحب معجزہ پیغمبر تھے، انہوں نے کفر نہیں کیا، بلکہ شیاطین نے ان کے دور میں کفر کا یہ کام کیا کہ وہ خود بھی جادو کرتے اور لوگوں کو بھی جادو سکھاتے. قرآن کریم میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر تقریباً 16 سورتوں میں 27 ٹائمز آیا ہے. اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور اسرائیل کے عظیم بادشاہ تھے، بنی اسرائیل کے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ اقتدار، حکمت اور معجزات عطا فرمائے تھے. آپ کے نمایاں ترین اوصاف اور معجزات میں مختلف مخلوقات، جانوروں، پرندوں کی زبانیں سمجھنا، بولنا، ہوا، شیاطین، جنات تک کی تسخیر اور ان سے امور سلطنت کے اللہ کی فرما برداری کے کام لینا. آپ کی حکومت صرف انسانوں پر نہ تھی بلکہ جن بھی آپ کے تابع تھے. سلیمان علیہ السلام نے جنات سے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کرائی. جنات دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال نکال کر لاتے اور عمارتیں بناتے. مسجد اقصی کی تعمیر، ہیکل سلیمانی، یہ انہی یادگار میں سے ہے. سلیمان کا مطلب بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، سلامتی والا، صلح پسند، امن والا. یہ اسلامی تاریخ اور دیگر مذاہب میں بھی انتہائی قابل احترام اور مبارک سمجھا جاتا ہے. سلیمان علیہ السلام گویا نام کے مصداق تھے. داوود علیہ السلام کے بیٹے، سلسلہ نسب تقریباً 14ویں پشت میں ابوالانبیاء ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا. نبوت اور بادشاہت دونوں عطا کیے گئے. سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا تعارف یوں بیان کیا، آیت 30 سے دیکھیے.
وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ.
ہم نے داوود کو سلیمان عطا فرمایا، کیا اچھا بندہ، بہت رجوع کرنے والا ہے. سبحان اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے اختیارات، اتنی وزڈم اور اتنے کاموں کی توفیق بخشی ہو اور قبولیت سے بھی نوازا ہو، اس کے بعد بھی وہ اپنی معمولی سے معمولی کمی، کوتاہی یا ایون اچھے کاموں کی ادائیگی پر رب کی طرف رجوع کرنے والا ہو. یہی وجہ آپ کو نمایاں نظر آتا ہے بار بار، ان ھذا لہو الفضل المبین، ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، ربی اوزعنی، الحمد للہ الذی فضلنا. یہ ایسے ہی صرف نہیں ہے کہنا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی گواہی دی ہے کہ وہ بہت رجوع کرنے والا ہے. سبحان اللہ، یہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. ہم یا تو بہت مایوس ہو جاتے ہیں یا بہت ہی پر امید، اتنے کہ میں ہی میں، میرے بغیر کچھ نہیں، میں نہ ہوں تو شاید کوئی کچھ کر بھی نہ سکے. انا للہ. سلیمان علیہ السلام کے اللہ کا اچھا بندہ اور اس کی طرف بہت رجوع کرنے والا ہونے کا اندازہ آپ ان دو واقعات سے لگائیں. پہلا واقعہ اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کیا،
اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد،
جب اس کے سامنے دن کے پچھلے پہر سیکنڈ ٹائم اصلی نسلی تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے. الصافنات، اصلی گھوڑے، الجیاد، عمدہ، ان کی شام کی ایکٹیویٹی کہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں کام آنے والے گھوڑوں کا معائنہ. سیکنڈ ٹائم پچھلے پہر اعلیٰ نسل کے تیز رفتار گھوڑے ان کے سامنے معائنے کے لیے پیش کیے گئے. تو انہوں نے کہا،
انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب،
بے شک میں نے اس مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد کی وجہ سے دوست رکھا ہے. میں مہنگی گاڑیاں آج کی بات کروں، میں عالی شان بلڈنگز اللہ کے رستے مدارس دینی تعلیم کے لیے، یا میں جو بھی فیسلٹیز، اپرچونیٹیز، سورسز، چیزیں خریدوں، بناؤں، لگاؤں، وہ اس لیے عن ذکری ربی، اپنے رب کی یاد کی وجہ سے، کہ اس کا ذکر بلند ہو، اس کا پیغام عام ہو. سلیمان علیہ السلام کی جہاد سے محبت اور اس کے لیے گھوڑے پالنا اور ان کی تربیت کرنا، اس مقصد کے لیے انہوں نے بڑی تعداد میں اعلیٰ نسل کے تیز رفتار گھوڑے پال رکھے تھے. ایک دن سیکنڈ ٹائم وہ اعلیٰ نسل کے اصیل گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے گئے. سلیمان علیہ السلام نے فوراً ان گھوڑوں سے محبت کا ذکر کیا کہ یہ کوئی، ان سے میری دلچسپی جسٹ فار رائل یا جسٹ فار بادشاہوں کے انٹرسٹ یا شان و شوکت کے اظہار کے لیے نہیں، بلکہ میں نے اس مال یعنی گھوڑے کی محبت کو دوست رکھا ہے، اختیار کیا ہے تو اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے، کہ ان کے ساتھ جہاد کر کے اپنے رب کا ذکر دنیا بھر میں پھیلاؤں اور اس کا بول سب پر بالا کروں. آیت آپ نے سنی، واقعہ آپ نے سنا سمجھا، لیکن ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو ہمارا طرز عمل ہے سنت کے خلاف، ہم دنیا داری کو اللہ سے دوری بنا لیتے ہیں۔ دل میں درد ہو رہا ہے یہ کہتے ہوئے، دنیا داری کو رب سے دوری بنا لیتے ہیں، دینے والے کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اسی سے دور ہو جاتے ہیں، جو دیتا ہے اسی سے دور ہو جاتے ہیں، پھر خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ کئی مفسرین تک نے ان آیات کی تفسیر ایک اور طریقے سے کر ڈالی کہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے سیکنڈ ٹائم، یعنی دن کے پچھلے حصے میں، جب ان کے اعلیٰ نسلی تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے مقابلہ کرایا، جس کی وجہ سے ان کی نماز عصر فوت ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے مال کی محبت کو اپنے رب کے ذکر پر ترجیح دی، سورج غروب ہو گیا تو انہوں نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، تو وہ ان کی پنڈلیاں اور گردنیں تلوار سے کاٹنے لگے۔ لیکن دیکھیں کہ یہاں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور اس کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ یعنی عصر کی نماز فوت ہو گئی، کیسے کسی نبی پر کہہ دیا؟ پھر اللہ کی اتنی بڑی نعمت اور اعلیٰ نسلی تیز رفتار گھوڑے، انہیں بغیر کسی وجہ کے نا حق قتل کر دینا، گردنیں کاٹ دینا اور ان کو اذیت دینا، پنڈلیاں کاٹ دینا، نہ کوئی ذکر ہے نہ کوئی کرینہ، اور نہ ہی ایک پیغمبر سے جہادی گھوڑوں کو اس طرح کاٹنے کی توقع کی جا سکتی ہے جن کا کوئی جرم نہ تھا۔ نہ ہی سلیمان علیہ السلام کی ان سے محبت کا باعث مال کی محبت تھا، بلکہ اس محبت کا باعث تو جہاد سے محبت تھا۔ نہ یہ تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، نہ کسی صحابی سے منقول ہے، جبکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہی تفسیر کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ اعلیٰ نسلی تیز رفتار کے گھوڑے، جس کو وہ دن کے پچھلے پہر میں تربیت کے لیے، ٹریننگ اور پریکٹس کے لیے جہاد کی محبت کی وجہ سے وقت دیتے اور معائنہ کرتے، انہوں نے ان کو دوڑایا، یعنی ریس اور مقابلہ لگوانا۔ یہاں پر سورج کا غروب ہونا نہیں، بلکہ گھوڑوں کا بھاگتے بھاگتے نظروں سے اوجھل ہو جانا، پردے میں چھپ جانا، یہ مراد ہے۔ یہ جو الفاظ ہے نا، حتی تواوت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ پردے میں چھپ گئے، گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے، سورج کا غروب ہونا نہیں ہے کہ اس چکر میں سلیمان علیہ السلام کی نماز چلی گئی۔ ردوہا علیہ، یہ سلیمان علیہ السلام نے کہا، انہوں نے حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو واپس میرے پاس لاؤ، یعنی بہت دور تیز آگے جب چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ ردوہا علیہ، انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ فطفق مسحا للسوق والاعناق، یہ ان کی گردنوں پر اور ان کی پنڈلیوں پر محبت سے ہاتھ پھیرنا ہے، نہ کہ گردن اتار دینا اور پنڈلیا کاٹ دینا۔ کسی نبی سے بغیر کسی کرینے اور ذکر کے یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ تو فطفق مسحا، جب وہ گھوڑے ان کے پاس واپس لائے گئے تو انہوں نے ان کی پنڈلیوں پر، گردنوں پر محبت سے ہاتھ پھیرا کہ اللہ کے رستے کے لیے تیار ہیں یہ۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ کرایا کرتے تھے، اور یہی شریعت میں حکم اور ترغیب ہے کہ جہاد سے پہلے اس کے لیے مال اسباب تیار رکھا جائے اور ان کی مہارت اور پریکٹس کو عمل میں لایا جائے۔ یہ ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مال کی محبت کا ذکر کیا کہ دنیا داری بھی دین داری کے سبب تھی، دین دوری کے لیے ہرگز نہ تھی۔ دوسرا واقعہ ذکر کیا کہ سلیمان اچھا بندہ، رب کی طرف فوری رجوع کرنے والا کیسے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، بلا شبہ یقیناً ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور اس کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ اب اس کی تفسیر حدیث میں آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کے حوالے سے ہے، سلیمان بن داوود علیہ السلام نے کہا، میں آج رات اپنی 70 عورتوں کے پاس چکر لگاؤں گا، یعنی ان کے ساتھ ہم بستری کروں گا۔ یاد رہے کہ اسلام سے پہلے اور خاص طور پر انبیاء کے لیے تعدد زواج کی لمٹ نہ تھی، تو سلیمان علیہ السلام کی 70 بیویاں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں آج رات اپنی 70 وائفز کے پاس جاؤں گا اور ہر عورت ایک شہ سوار کے ساتھ حاملہ ہوگی، یعنی جو میرا بیٹا پیدا ہوگا اس کو مجاہد بناؤں گا، جو اللہ کے رستے میں جہاد کرے گا۔ تو ان کے ساتھی یعنی فرشتے نے کہا، انشاءاللہ کہہ لیجئے۔ اب ہوتا ہے نا یہ کہ جیسے ایک نیکی کا خیال آتا ہے لیکن دوسری چیز سامنے ہو تو وہ بندہ فوراً بھول جاتا ہے، ایسے ہی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا، انہوں نے نہیں کہا۔ تو کسی کو حمل نہ ہوا سوائے ایک کے، اور اس کے بھی دو پہلوؤں میں سے ایک ساکت تھا، یعنی پیرالائز جیسے مفلوج بچہ ہوتا ہے اس طرح کا پیدا ہوا. یعنی 69 کے تو پریگنینسی ہوئی نا، انہوں نے تو کنسیو نہ کیا، جس نے کیا اس کا بھی اسپیشل بچہ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاء اللہ کہہ لیتے تو وہ سب اللہ کے راستے میں جہاد کرتے. سبحان اللہ، اللہ کے نام کی کتنی برکت ہے کہ جیسے انسان نیکی کا خیال کرے نا، فوراً اللہ کا نام لے لے، توفیق مانگ لے، انشاء اللہ کہہ لے، ارادہ کرتے ہیں نا، میرا پلاٹ بک جائے، میں خیر کا وہ کام کروں گی، یہ ہو جائے، وہ ہوگا، ایسا کروں گی، ویسا کروں گی، تو انشاء اللہ کہا کریں نیکی کے کاموں میں بھی، کیونکہ ما توفیقی الا باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاء اللہ کہہ لیتے تو وہ سب اللہ کے راستے میں جہاد کرتے. اچھا، بعض روایات میں 90 وائز کا بھی آیا ہے اور یہ بھی صحیح ہے. اہل علم فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی تمنا مجاہد شہ سوار بیٹوں کی تھی، اور یہ تمنا بہت اچھی تھی، مگر انشاء اللہ نہ کہنے کی وجہ سے ان کی آزمائش ہوئی، صرف ایک بیٹا پیدا ہوا اور وہ بھی ساکت پہلو والا اسپیشل. اب حالانکہ ظاہر یہ بھول کی وجہ سے ہوا، جبکہ بھول تو معاف ہے، لیکن انبیاء کے حق میں یہ قابل مواخذہ ہے. اللہ اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بھول کا بھی ذکر کیا ہے، فناسیا ولم نجد له عزما، مگر جیسے ہی آدم علیہ السلام کو احساس ہوا انہوں نے معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ہم کیا کرتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، بھول کو دہراتے جاتے ہیں، ایک بار بھول چوک ہو جائے نا پھر عادت ہی بنا لیتے ہیں. انبیاء بھول پر کیسے نادم ہوتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں. اسی طرح جب سلیمان علیہ السلام کی بھول کی وجہ سے ان کی تمنا پوری نہ ہوئی تو انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اس سے مغفرت کی دعا کی، فرمایا قاد 35 ہے، رب اغفر لی وہب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. اس نے کہا اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، یقیناً تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے. سلیمان علیہ السلام کی ایسی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے قبول کی کہ انہیں وہ بادشاہت دی کہ جس کی نظیر کسی اور نبی کے حصے میں نہ آئی، یا جیسے جنات کا ان کے تابع ہونا، مسخر ہونا. بلکہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا موقع ملا کہ آپ کسی جن پر قابو پا لیتے، آپ نے اسے چھوڑ دیا. فرمایا کہ مجھے میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے کنٹرول دیا ہوا تھا، اور ان کی خواہش تھی کہ میرے بعد یہ کسی کو عطا نہ ہو، لہٰذا میں نے جن کو کنٹرول نہیں کیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیمان علیہ السلام سے محبت کی مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے ہوا تک کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا ہوا تھا، وہ جہاں جانے کا ارادہ کرتے ہوا اسی رخ میں بہ پڑتی، نرم ہو جاتی. جس طرح کتنے پریشر میں ایئر ٹریول کیا جا رہا ہوتا ہے فضائی سفر، تو پلین میں ہوا کے جھٹکے بھی محسوس نہیں ہوتے. ان کے لیے بغیر پلین کے ہوائیں ایسے کاموں کو موافق بنا دیتی اور مسخر ہو جاتی کہ جھٹکا تک محسوس نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. ہم نے اس کے لیے ہوا کو تابع کر دیا جو اس کے حکم سے نرم چلتی، جہاں کا وہ ارادہ کرتا تھا. اور صرف ہوا ہی نہیں، الشیاطین، جنات، اور جنات میں سے بھی سرکش، ان کے لیے ایسے تابع تھے کہ مشکل سے مشکل کام انجام دے دیتے، کر دیتے. والشیاطین کل بناءٍ وغواص، اور شیطانوں کو جو ہر طرح کے ماہر معمار اور ماہر غوطہ خور تھے، ان میں سے جو سرکشی کرتا، چون چرا کرتا، انہیں بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا. وآخرین مقرنین فی الاصفاد، مقرنین جکڑے ہوئے، اصفاد زنجیروں میں، جو بھی حکم کی تعمیل نہ کرتا انہیں قید کر دیا جاتا. سورہ سبا آیت 12 میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کا مہینوں کا کام ایک صبح میں اور مہینوں کا کام ایک شام میں کر دینا اس کا ذکر کیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ میلٹڈ سٹیل بہا دیا. اصلنا له عین القطر اور جنات
ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.
اور جنوں میں سے کچھ وہ تھے جو اس کے سامنے اس کے رب کے اذن سے کام کرتے تھے, اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے کہیں کرتا ہم اسے بھڑکتی آگ کا کچھ عذاب چکھاتے تھے. یہ اللہ کی سزا ہے آگ کو آگ سے جلانا. اور وہ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت سارے کام کیا کرتے تھے, جن میں سے کچھ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں کیا.
يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.
وہ اس کے لیے بناتے تھے جو وہ چاہتا تھا, یعنی جو جو چیزیں بتاتے وہ بنا دیتے, بڑی بڑی عمارتیں اور مجسمے. اچھے مجسمے ضروری نہیں کہ جانداروں کے, بلکہ اس کے علاوہ بھی مختلف قسم کی برتن, جیسے آگے ہے حوض, جیسے لگن, اور ایک جگہ جمی ہوئی دیگیں. اے داؤد کے گھر والوں, یعنی سلیمان علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو ہمیں حکم ہے شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو. شکر صرف زبانی نہیں ہوتا, عملی شکر اہم ہے. اے عملو آل داود شکرا, اعملو شکرا, یہ دو لفظ یاد کر لیں, اعملو شکرا, اللہ تیرا شکر, اللہ تیرا شکر نہیں, اعملو شکرا. آل داود اعملو شکرا. وقلیل من عبادی الشکور, بہت تھوڑے میرے بندوں میں سے پورے شکر گزار ہیں. ایسا شکر کرنے والے واقعی بہت کم ہوتے ہیں. ایک اخبار کے مطابق آج بھی یہودی ایسے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے کی تلاش میں ہیں, کیونکہ قرآن میں جو ذکر کیا گیا وہ جوش نہیں, اور وہ آج بھی اس کی تلاش میں ہیں کہ اس پر قبضہ پا کے وہ تلاش کر کے وہ نکال کے مختلف کاموں میں استعمال کر سکیں. کہاں ہیں ہم جو اصل میں وارث ہیں علم کے, عمل کے, اور اسے اعلی کلمت اللہ میں لگانے کے؟ ہم نے تو بس جو ملا اسے بھی دنیا میں لگا دیا. نہ ہمیں زیادہ کی تلاش ہے, نہ ہمیں آخرت کی تمنا. جو ملا اسے دنیا میں لگا دیا, وہ بھی ختم ہو گیا اور ہمیں بھی ختم کر دینے والا. جنہوں نے اپنی دنیا کو آخرت کے لیے لگایا, اللہ نے ان کے تذکرے کو بھی باقی رکھا اور آخرت کے درجے کو بھی. ابو داؤد کے حوالے سے ہے, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ سے واپس آ رہے تھے تو کچھ چیزوں میں میرا ایک کھلونا تھا, اس کے اوپر کپڑا پڑا ہوا تھا, ہوا چلی وہ پردہ ہٹ گیا, میرے وہ کھلونے نظر آنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان میں سے کسی پر نظر پڑی تو آپ نے پوچھا, عائشہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, میرے کھلونے, یہ گڑیا وغیرہ. آپ نے دیکھا تو درمیان میں ایک گھوڑا ہے جس کے پر کپڑے سے بنائے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, یہ گڑیوں کے درمیان یہ گھوڑا کیا کر رہا ہے؟ کہتی ہیں, میں نے کہا, یہ بس ویسے گھوڑا ہے. آپ نے پوچھا کہ پروں والا گھوڑا؟ عرض کیا, کیا آپ نے سنا نہیں سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک گھوڑا تھا جس کے پر تھے؟ آپ فرماتی ہیں, یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے, حتیٰ کہ آپ کی داڑھیں یعنی آخری دانت پیچھے والے وہ نظر آنے لگے. سبحان اللہ, آپ کا اما عائشہ سے پیار, ان کی محبت کی, کھیلنے کی چیزوں کو دیکھو, یہ غزوہ ہے. سبحان اللہ, ہم نے اپنی زندگی کے مسئلوں کو کتنا سنجیدہ بنا لیا ہے, یہ غزوہ سے واپسی ہے. حیران ہوں گے کہ ایک اعصاب کو سخت کر دینے والے لمحات سے واپسی, خون بہا دینے والے مناظر, مال لٹا دینے والی چیزیں, اور اس سب سے واپسی پر سیدہ عائشہ ساتھ ہیں, ان کے کھلونے ساتھ ہیں, ان چیزوں میں انٹرسٹ لینا اور اس میں خوشی کا اظہار کرنا, بات چیت کرنا. ہم نے معمولی چیزوں کو کیسے پہاڑ بنا کے رکھ دیا کہ ارد گرد نعمتیں, راحت کی چیزیں, فرحت کا سامان ہمیں نظر ہی نہیں آتا, اور اپنے خیالوں میں ایسے کھوئے ہوتے ہیں کہ بچہ آ کے کچھ پوچھے تو پرے جھٹک دیتے ہیں کہ چل ہٹ، میں پریشان بیٹھی ہوں۔ کیسی پریشانی؟
پریشانی تو صرف آخرت کی ہونی چاہیے، اور اس میں بھی دنیا ممنوع نہیں ہے، ہر چیز شجرہ ممنوع نہیں ہے، بلکہ اس میں آخرت کے لیے فائدہ اٹھانا اور دنیا کی چیزوں کو استعمال کرنا، فائدہ اٹھانا اور ان میں اپنی جسم اور روح کی سکینت کا خیال رکھنا، سہولت اور اس میں دین کی عبادت کے لیے وقت، یہ اصل مقصود ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں دنیا داروں کو دین کے ساتھ چلنا اور اعتدال، بیلنسڈ لائف گزارنا سکھاتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے۔ ایک مرتبہ سلیمان بن داود علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ سفر کر رہے تھے، وادی نمل چونٹیوں کی وادی سے گزرے۔ شاید اس علاقے میں چونٹیاں بہت زیادہ ہوں گی، اور پھر چونٹیوں کے اس خاص مکالمے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ واقع کی وجہ سے وہ وادی ہی وادی نمل کہلاتی ہے۔ قرآن مجید میں ایک مکمل صورت النمل ہے جس میں سلیمان علیہ السلام کے اس وادی سے گزرنے کا قصہ مذکور ہے۔ یہ وادی ہے وادی نمل، سورت النمل کی آیت 18۔
حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔
یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی پر آئے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، یعنی گلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ دیں اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں۔ اللہ اللہ، چونٹی کا عقیدہ! اللہ نے قرآن میں بتایا ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں۔ نمبر 1، چونٹیوں کو اللہ نے اجتماعیت کا شعور بخشا ہے، وہ بستیوں کی صورت میں رہتی ہیں، ان کی باقاعدہ ایک ملکہ ہوتی ہے جس کے احکام کے تحت وہ زندگی بسر کرتی ہیں۔ ہم کسی کی سپرویژن برداشت نہیں کرتے، ذرا انہیں تو دیکھیے، کتنی سی مخلوق ہے، کتنی ڈسپلنڈ ہے، ویل مینرڈ ہے۔ ان کی بستیوں کے اندر حیرت انگیز ترتیب کے ساتھ مکانات، ان کی دہلیزیں، چھتیں، راستے، ہر سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ آنے والے وقت کے لیے غذا جمع کرتی ہیں، اور کیسی کیسی پلاننگ ایسے طریقے سے اسے محفوظ کرتی ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جائے۔ وہ غلے کے ہر دانے کو کاٹ کر دو حصوں میں تقسیم کر کے رکھتی ہیں تاکہ وہ نیمی سے اگ نہ جائے، پورا دانا ہوگا نا تو پلانٹ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، کاٹ کے رکھتی ہیں۔ پھر ان میں پہرے دار، لڑاکا دستے، خوراک جمع کرنے والے، صفائی کرنے والے، اور ہر طرح کے ڈیوٹیز اور کام ذمہ داریاں بانٹ لیتے ہیں۔ ان کی زندگی پر مستقل کتابیں باقاعدہ پمفس تک چھپے گئے ہیں۔ یہ وادی جس پر سے سلیمان علیہ السلام گزرنے والے تھے ایسی ہی وادی تھی جس میں چونٹیوں کی بستیاں تھیں۔ ایک چونٹی سب میں اناؤنسمنٹ کرتی ہے، کہتی ہے کہ یہاں سے ہٹ جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں کچھ بھی نہ جانا۔ ویسے احساس بھی کتنا ہے۔ نمبر 2 لیسن، کہ بظاہر حقیر سی مخلوق کا ایک فرد اپنی ساری قوم کے لیے فکر مند ہے اور انہیں بچنے کی تدبیر سے آگاہ کر رہا ہے، یہ زندہ قوموں کی علامت ہے۔ جب کسی قوم کے افراد صرف اپنی فکر میں، اونلی می، آئی ایم، صرف اپنی میں پڑ جائیں تو اس قوم کو ذلت اور بربادی سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ یہی اس وقت ہماری حالت ہے، اکثر کیا یہی حال ہے۔ نمبر 3، سلیمان علیہ السلام کا عالم الغیب نہ ہونا۔ چونٹیوں کو بھی معلوم تھا۔ چونٹی کہتی ہے کہ کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ دیں جبکہ وہ شعور نہ رکھتے ہوں۔ دیکھیے تو صحیح، چونٹی بھی یہ مانتی ہے کہ وہ لا علمی میں کچل دیں گے، انہیں علم نہیں غیب کا۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، چونٹی بھی کہتی ہے وہم لا یشعرون، انسان نہیں مانتا، کہتا ہے کہ نبی ولی سب جانتے ہیں، پچھلا بھی، اگلا بھی، آج بھی، کل بھی، اور بس سب۔ اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ چونٹی نے کہا کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ دیں جبکہ وہ شعور نہ رکھتے ہوں۔ نمبر 4، سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکروں کی تعریف بھی کی کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے کبھی زیادتی نہیں کرتے۔ یہ نہیں ہے کہ بے ادب ہے جو لا علم مانتی ہیں، بلکہ یہ تو حسن ظن ہے،
یہ تو ادب ہے، یہی تو ادب ہے کہ وہ جانتے بوجھتے تو زیادتی کر نہیں سکتے، لا علمی میں مارے جا سکتے ہیں، سو احتیاط اپناؤ۔ اللہ اللہ۔ نمبر 5، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عام راستے پر چلنے والوں کی یہ ذمہ داری نہیں، جس طرح بعض لوگوں کو وہم ہوتا ہے قدم نہیں رکھتے، کام نہیں کرتے، کہ کہیں فلاں مخلوق، کچرا، چونٹیاں یہ نہ نیچے آ جائیں، تو اتنی باریکی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عام راستے پر چلنے والوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ چونٹیوں وغیرہ کو بچائیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنا بچاؤ خود کریں۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے انہیں ان کی ذمہ داری بتا دی ہے، انہیں اس کی ٹریننگ ہے، انہیں اس کا پتہ ہے۔ اور نمبر 6، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام پرندوں کے علاوہ دوسرے جانوروں کی بولی بھی سمجھتے تھے، جیسے یہ چونٹی کی آواز، یہ ان کا معجزہ تھا۔ چونٹی کی آواز آدمی کو سنائی نہیں دیتی، سلیمان علیہ السلام نے سن لی، یہ چونٹی کی بولی سمجھنے کے علاوہ مزید معجزہ ہے۔ چونٹی کی یہ بات سننی تھی، سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے، ہنستے ہوئے کہنے لگے،
رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔
چونٹی کی آواز سن لینا، پھر اس کی بات سمجھ لینا، اور وہ بھی اپنی نیک شہرت کی، یہ سب ایسی چیزیں تھی کہ سلیمان علیہ السلام کا دل فخر و غرور کے بجائے شکر کے جذبات سے لبریز ہو گیا۔ مگر یہ سوچ کر کہ میں اس نعمت کا اور ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا جو اللہ نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہیں، تو انہوں نے اللہ سے شکر کی توفیق عطا کرنے کی دعا مانگی کہ شکر کی بھی توفیق دے۔ شکر اٹسلف ایسی نعمت ہے کہ اس پر بھی شکر واجب ہے۔ اللہ سے شکر کی توفیق کا سوال کیا۔ اور یہ بھی اہم ہے کہ والدین پر نعمت، یہ انسان کے حق میں بھی نعمت ہوتی ہے۔ والدین پر اللہ کے انعام اولاد کے حق میں بھی احسان ہوتے ہیں۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں پیرنٹس سے وراثت میں ملتی ہیں، والدین سے منتقل ہوتی ہیں، تو جو اللہ نے والدین کو دیا ان کے ذریعے سے آپ کو ملا، تو نہ صرف یہ کہ خود کو ملنے پر بلکہ والدین کے حاصل ہونے پر بھی، کہ انہیں ملا پھر ان کے بعد آپ کو ملا، تو ان کو ملنے پر بھی اللہ کا شکر اور خود کو ملنے پر بھی اللہ کے شکر کی توفیق کا سوال۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ عبادات میں انسان اپنے آبا کو بھی شامل کر لے، دعاؤں میں نہ صرف خود کو بلکہ اپنے والدین، اور پھر بلکہ نہ صرف خود اور اپنے سے پہلے آبا بلکہ اپنے بعد والے ذریتی انہیں بھی شامل کرنا۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، نیکی کی توفیق مانگتے رہنا، اللہ میں نیک اعمال کروں وہ جو تجھے پسند ہوں، اس سب کے باوجود تیری خاص رحمت سے تیرے نیکوکار بندوں میں شامل رہوں، جنت کا حصول اور اللہ کے صالح بندوں میں شمولیت کا سوال، یہ رب کی خاص رحمت ہے، اس کا بھی سوال۔ سلیمان علیہ السلام نے نبی ہو کر صالحین میں داخل ہونے کی دعا کی، اور یہ ہر نبی کی دعا رہی، الحقنی بالصالحین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دعاؤں میں اللہم بالرفیق الاعلی، یوسف علیہ السلام کی دعا سوری یوسف 8:101 میں، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، ہمیشہ نیکوکاروں کی صحبت و معیت نصیب رہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، خاص طور پر دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی، کہ انجام اور مقام نیکوکاروں کے ساتھ ہو۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وادی نمل سے گزرنے کے بعد آگے ہمیں سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کے ساتھ معاملے کا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سلیمان علیہ السلام کمال احتیاط، نظم و ترتیب اور بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے معاملے کی ذاتی طور پر نگرانی کرتے، حتیٰ کہ پرندوں میں سے ایک پرندے ہدہد اور ہدہد میں سے ایک خاص ہدہد کی عدم موجودگی بھی ان سے مخفی نہ رہ سکی۔ سبحان اللہ، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم بھی چھوٹے سے چھوٹے معاملے کی بنفس نفیس خبر رکھتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب کا معاملہ حتیٰ کہ نہ صرف اپنی رعایا میں سے انسانوں کی، لوگوں کی، بلکہ جانوروں، مخلوقات اور وہ ایک پیاسے کتے کی مثال مشہور ہے کہ میرے دور خلافت میں اگر فلاں دریا کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا۔ اب یہاں دیکھیں کہ ان کے رعایا میں کتنی مخلوقات ہیں اور اس میں ہدہد، اور ہدہد میں بھی ایک ہدہد، ایک اسپیشل ہدہد اگر نہیں پایا تو پوچھا۔ النمل 20 ہے،
وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين۔
سبحان اللہ، یہاں کسی کو اگر تھوڑا سا بھی کسی انسٹیٹیوٹ کا، کسی پروجیکٹ کا، کوئی بھی چھوٹا موٹا معاملہ، کوئی پوسٹ، کوئی عہدہ مل جائے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، جتنا بڑا عہدہ ہو وہ اپنے آپ کو اتنا غیر ذمہ دار سمجھ لیتے ہیں۔ مثلا پرنسپل ہے تو اس نے تو 10 بجے آنا ہے، وہ آئے نہ آئے، اور اسی طرح وارڈن ہے یا اسی طرح دیگر کوئی عہدے دار ہے، وہ اگر تھوڑی سی بڑی پوسٹ ہے تو اس کا ناجائز استعمال کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی ذمہ قرار دے دیتا ہے۔ یہاں اللہ نے جتنی بڑی ذمہ داری ڈالی اتنی زیادہ احتیاط، اتنی زیادہ نظم و ترتیب اور اتنی زیادہ نگرانی۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ کیا ہے، مجھے کیا ہے کہ میں فلاں حدود کو نہیں دیکھ رہا۔ اچھا یہاں یہ بھی نہیں، ایک بڑی اہم بات ہے بولنے کا انداز، پوچھنے کا طریقہ۔ فوراً یہ نہیں کہ وارنٹ جاری کر دیے، بلکہ پہلے اپنے آپ کو کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مجھے کیا ہے، ماں لیا مجھے کیا ہے، لا اور الحدود، میں حدود کو نہیں دیکھ رہا۔ مطلب پوچھنے میں اور حکم دینے میں اپنی غلطی کے امکان کو شامل رکھا جائے، اپنے آپ کو معصوم عن الخطا، ہر حکم اور قانون سے بالا تر نہ سمجھا جائے کہ بھائی میری تو بات نہیں ہے۔ اللہ اللہ، یہ بڑی اہم بات ہے اگر آپ کو سمجھ آئی ہو۔ اپنی غلطی کے امکان کو شامل رکھتے ہوئے پوچھا، ماں لیا مجھے کیا ہے، یہ بھی آئی ایم رانگ، لا ار الہدہد، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، امکان من الغائبین، یا وہ غائب ہونے والوں سے ہے، یعنی مجھے غلط نظر آ رہا ہے یا وہ واقعی غائب ہے، اور اگر واقعی بلا مجبوری ضرورت کے غائب ہے اسے سخت ترین سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، یا یہ کہ کوئی وہ واضح پروف لے کے آئے کہ کس وجہ سے وہ یہاں حاضر نہ تھا۔ یہ بھی سلیمان علیہ السلام کا کمال انصاف اور تحمل ہے کہ پروف کی صورت میں سزا سے مستثنا کر دیا، کہ پروف ہوگا واقعی کہیں مجبوری ہے، کہیں پھنس گیا، کوئی عذر ہے، ریزن ہے تو الگ بات ہے، وگرنہ پھر سزا ملے گی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ حدود پرندہ آ گیا، اس نے کہا، احق تو بما لم تحط بھی، ہاں واقعی میں کسی خاص وجہ سے یہاں حاضر نہ ہو سکا تھا، اور وہ یہ ہے کہ مجھے ایک ایسی چیز کا پتہ چلا ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ احق تو بما لم تحط بھی، میں نے اس بات کا احاطہ کیا ہے جس کا احاطہ تو نے نہیں کیا۔ اللہ اللہ، کیا جرأت ہے سچ کہنے کی، اور کتنی واضح سوچ ہے کہ بادشاہ ہیں، ٹھیک ہے یہاں یہ سب چیزیں کر رہے ہیں، لیکن میں جہاں سے آ رہا ہوں وہاں کا آپ کو بھی نہیں پتا۔ ہدہد نے جو چشمدید حالات بیان کیے اس سے پہلے سیدنا سلیمان کو بھی معلوم نہ تھے۔ ہدہد کا یہ کہنا گویا کہ اقرار کرنا ہے کہ آپ بھی علم غیب نہیں جانتے کہ پیچھے وہاں دور کیا ہو رہا ہے، میں وہاں سے دیکھ کے آ رہا ہوں تو آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہدہد نے عورت کے حکمران ہونے، اس کی اور اس کی قوم کی آفتاب پرستی یعنی سورج کی پوجا پاٹھ کا ذکر کیا۔ ہدہد نے جب ان کے علم غیب کا انکار کیا تو نہ انہوں نے اسے گستاخی سمجھا نہ بے ادبی کہا، حالانکہ یہ وہ عظیم پیغمبر تھے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، بلا شبہ یقیناً ہم نے داود اور سلیمان کو ایک علم دیا، مگر سب علم نہیں، علم غیب نہیں کہ پیچھے وہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہدہد نے آ کے بتایا اور یہ بھی ساتھ کہا کہ آپ کو نہیں پتا، اس طرح چونٹی نے کہا تھا، وہم لا یشعرون، اور وہ کہتا ہے لم تحط بھی، آپ کے احاطہ علم میں نہیں۔ اسے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ ایک کم مرتبہ شخص کو کوئی ایسی بات معلوم ہو سکتی ہے جو اس سے عالی مرتبہ والے کو معلوم نہ ہو. کئی ایسی چیزیں تھیں جیسے جو چھوٹے صحابہ کو پتا تھی وہ پہلے والے کو پتا نہ تھی, اور جب ان کو بتایا جاتا تو وہ قبول کر لیتے. لیکن یہاں تو اپنے ہی علم کو حتمی سمجھ لیا جاتا ہے, اور اگر کوئی بعد والا جونیئر دلیل کے ساتھ کوئی بات بیان کرے تو اس کا انکار کر دیا جاتا ہے. یہ تو علم میں انا اور غرور کا ارتکاب ہے, اللہ معاف کرے. سلیمان علیہ السلام نبی تھے مگر یہ خبر ان کے پاس نہ تھی, ہدہد نبی نہ تھا مگر یہ خبر اس کے پاس تھی. معلوم ہوا نبی کے پاس ہر خبر نہیں ہوتی, نہ وہ عالم الغیب ہوتا ہے, بلکہ اس کے پاس صرف اتنی خبر ہوتی ہے جو اللہ اسے بتا دے. اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حکمران کو, ذمہ دار کو, نگران کو حالات سے باخبر رہنے کے لیے ہر طرف جاسوس اپنے نمائندے مقرر کرنے چاہیے. سلیمان علیہ السلام کا ہر ایک پر نظر رکھنا, گویا اٹینڈنس, پھر رپورٹ طلب کرنا, معاملات کی جانچ پڑتال, یہ ان کے ایک ذمہ دار, نگران, نبی, بادشاہ کی مثال ہے. جب اس نے کہا کہ احبت بما لم تحط بی وجئتک من سبئین بنبئین یقین, میں آپ کے پاس سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں. یہ سبا ایک جگہ تھی جہاں ایک شخص گزرا تھا, اس کا نام سبا تھا. اس سے وہ علاقہ مشہور ہوا, اور پھر ایک دور میں اس پر حکومت کرنے والی ملکہ کا نام ملکہ سبا پڑ گیا. اور یہ قوم سبا, یہ یمن کے ایک شہر کا نام تھا. یہ شہر یمن کے موجودہ دارالحکومت صنعاء سے تقریباً 25 میل کے فاصلے پر واقع تھا. یہ جو بعض لوگ ملکہ بلقیس اور اس طرح کے نام لیتے ہیں, یہ کوئی ثابت نہیں ہے. قرآن میں جگہ کا نام سبا آیا, جیسے حدود کہتا ہے وجئتک من سبئین بنبئین یقین. اسی طرح اگلی آیت میں ہے کہ امرأة تملکہم, عورت ملکہ ہے, جگہ کا نام سبا ہے, تو اس لحاظ سے ملکہ سبا ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی نام نہیں آیا. حدود کہتا ہے انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم, میں نے ایک عورت کو پایا ان پر حکومت کر رہی ہے, اور اسے ہر چیز میں سے حصہ دیا گیا ہے, اور اس کا ایک بڑا تخت ہے. اب حدود کے لیے بات بڑی عجیب تھی کہ کسی قوم کی بادشاہ ایک عورت ہو. پھر اس کی سلطنت اور وسعت کا بھی ذکر کیا کہ ان کے پاس بہت مال, دولت, افواج, اسلحہ, حکومت کے لیے موجود بہت سی چیزیں ہیں. ساتھ عرش کا بھی ذکر کیا کہ اس کا ایک خاص تخت ہے. ایک اور بات جس کا اس نے خاص طور پر ذکر کیا کہ وہ قوم شرک کرتی ہے, سورج کو سجدہ کرتی ہے. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. قربان جاؤں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے توحید کا پرچار صرف انسانوں میں ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات میں پھیل گیا. ہدہد بھی کہتا ہے کہ میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا ہے, یعنی ملکہ سبا اور قوم سبا کو, کہ وہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں اللہ کے سوا. ہدہد بھی یہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا سجدہ جائز نہیں ہے, کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے. مگر آج کے انسان کو کیا ہو گیا ہے, اللہ کے احکام کی نافرمانی میں اللہ کے آرڈر کی نافرمانی کرتے ہوئے حکمرانوں کے آگے بچھا ہوا ہے, قبروں پہ جھکا ہوا ہے, اور شیطان نے ان کے عمل کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا ہے. حدود کہتا ہے وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سوا, شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا, اس نے انہیں سیدھے رستے سے ہٹا دیا, وہ ہدایت پہ نہیں ہیں. فہم لا یہتدون, ہائے ہائے کہ وہ اس کو سجدہ نہ کریں جس نے آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو نکالا. وہ نکالتا ہے اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو. اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم, اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, جو عرش کے عظیم کا رب ہے. یہ چھوٹی سی بادشاہت, ایک چھوٹا سا تخت اور غیر اللہ کی پوجا, یہ شیطان نے انسان کو کس رستے سے چلا دیا, ڈال دیا. اللہ تو عرش عظیم کا رب ہے. اور یہ آیت سجدہ بھی ہے. اور آیت سجدہ کی دعا ابھی ہم نے سیدنا سلیمان سے پہلے سیدنا داؤد علیہ السلام کے ذمن میں کون سی پڑھی تھی؟
اللہم اکتب لی بها عندک اجرا وضعنی بها وزرا واجعلها لی عندک ذخرا وتقبلها منی كما تقبلتها من عبدك داود.
تو یہ آیت سجدہ ہے النمل 26. تو سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے پیغام کے جواب میں کہا سننظر ہم دیکھیں گے اصدقت ام کنت من الکاذبین, تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں سے تھا. اور اس کا طریقہ انہوں نے نکالا کہ اسے ایک خط دیا, کہا کہ اسے وہاں لے جاؤ پھینکو اور پھر واپس آ کے مجھے بتاؤ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں, بات بھی ایسا چور کے سامنے آ جائے گا اور بات بھی کھل جائے گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام ہدہد سے صرف معلومات کی ترسیل نہیں بلکہ خط کی ترسیل کا بھی کام لیتے تھے. کس طرح وہ اللہ کی مخلوقات میں سے کیسے کیسے کام لیتے تھے. ویسے آپ کو یاد ہوگا کہ کبوتروں کے ذریعے سے خط پہنچانا اور جاسوسی, یہ آج ایون اے آئی کے ٹائم میں بھی ٹیکنالوجی کے دور میں بھی پروون ہے. اور جاسوسی کے لیے پرندے, حتیٰ کے پانی, مچھلیاں, تک روبوٹکس اور ان کی شیپ میں استعمال کی جاتی ہیں. تو بہرحال اس نے جب خط پھینکا اور ملکہ نے اٹھایا تو اس نے پڑھتے ہی جو ریئیکشن دیا اپنی قوم کے سرداروں سے کہا, یعنی جو محل میں موجود اس کے وزراء اور سردار لوگ تھے, کہنے لگی اے سردارو یا ایہا الملأ انی القی الی کتاب کریم, میری طرف ایک بہت عزت والا خط پھینکا گیا ہے. عزت والا اس نے اس لیے کہا کیونکہ ایک تو وہ عجیب و غریب غیر معمولی طریقے سے آیا تھا, کسی سفارتی وقت کے بجائے ایک پرندے نے لا کے پھینکا تھا. دوسرا وہ سلیمان جیسے باشکوا بادشاہ کی طرف سے تھا جو شام اور فلسطین اور ارد گرد کے علاقوں کے بادشاہ تھے. تیسرے اس کی ابتدا بتوں, دیوتاؤں, کسی اور کے نام کے بجائے اللہ رحمان رحیم کے نام سے تھی. پھر اتنا مختصر اور جامع کے لکھنے والے کی پوری مراد چند لفظوں میں مکمل ادا ہو رہی تھی. اور اس نے نہایت باروب اور پرہیبت لہجے میں صاف صاف حکم دیا تھا کہ سرکشی چھوڑ کر اطاعت کرو اور تابع فرمان یا مسلمان بن کر اس کے سامنے حاضر ہو جاؤ. تو اس سے خط لکھنے کے آداب بھی معلوم ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ خط لکھنے والے کو خط کے شروع میں اپنا تعارف کرانا ضروری ہے. اچھا ضروری نہیں کہ لیٹر, آج آپ میسج کر رہے ہیں, آج آپ کسی کو پیغام بھیج رہے ہیں, چیٹ کر رہے ہیں, واٹس ایپ کر رہے ہیں, میسج بھیج رہے ہیں, تو اس کا انداز بھی یہی رکھنا چاہیے. بہت مشکل اور پریشانی ہوتی ہے ایکچولی ایز اے پبلک سرونٹ کہ آپ جب اپنا نمبر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جسٹ ایک کوشچن مارک آ جاتا ہے, یا پھر صرف ایک اسٹیکر آ جاتا ہے, یا پھر کوئی پھول آ جائے گا, یا پھر یہ کہ سلام آ جائے گا السلام علیکم. اب بندہ مختلف ٹائم میں اس کو کھولتا ہے وعلیکم السلام, پھر گھنٹے بعد جواب آئے گا آپ کا کیا حال ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کیا کر رہی تھی, اور مطلب اس طرح کے غیر ضروری سوالات کا سلسلہ کہ بندہ مدعا تک پہنچ ہی نہیں سکتا. تو ہوتا کیا ہے, نقصان کیا ہوتا ہے, اپنا بھی دوسروں کا بھی ٹائم ضائع کیا. اور پھر یہ کہ سچی بات یہ ہے کہ اس طرح کے میسیجز بھیجنے والے خود اپنا مقام گراتے ہیں اور جواب تک نہیں پاتے. مگر نہ جو ان شارٹ آج خاص طور پر خاتون ہے تو وائس میں ہی وہ اپنا پیغام بھیج دیتی ہے, ایک تو تسلی ہو جاتی ہے کہ سسٹر اور وہ کیا کہنا چاہتی ہے, کیا پوچھنا چاہتی ہے, اس کو فوراً مطلوبہ جواب بھی مل جاتا ہے. لیکن جب آپ اپنا تعارف ہی صحیح نہیں کرا سکتے, اپنا پیغام ہی نہیں پہنچاتے, تو پھر اگنور ہوتے ہیں, خود کو غیر اہم اور غیر معزز بناتے ہیں. اب یہ انداز ہم سب کے لیے, خواہ وہ عورت ہو, مرد ہو, میل فیمیل, سب کے لیے ایک ایگزامپل ہے. اور صرف سلیمان علیہ السلام نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹرز جو مختلف بادشاہوں کے نام بھجوائے گئے وہ بھی اسی پیٹرن پر تھے. اور وہ پیٹرن کیا ہے, انہ من سلیمان, آئی ایم فلاں, شروع میں ہونا چاہیے, اینڈ آئی ایم اسٹارٹنگ وتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان اللہ, یا یہ کہ اسٹارٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر آئی ایم فلاں اور دس از مائی میسج. تو یہ ایک طریقہ ہونا چاہیے. اچھا بعض لوگ اس کی جگہ وہ 786 یا اور مختلف قسم کے یعنی خاکے اور عدد لکھتے ہیں جو انہیں اکول ٹو بسم اللہ سمجھتے ہیں, اور خاص طور پر وہ کارڈ وغیرہ میں, پیپرز پر بسم اللہ نہیں لکھتے کہ کہیں بے ادبی ہوگی۔ اب یہاں ایک خط جو مشرکہ ملکہ کو جا رہا ہے اس کو بھیجنے میں بھی بسم اللہ لکھا گیا، تو پتہ ہی چلتا ہے کہ پیپر پر اللہ کا نام لکھنے میں کوئی حرج نہیں، آپ نے ادب کی نیت سے بھیجا، اگر کسی نے کچھ برا کیا تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر مشرک بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی، اور انہوں نے ان میں سے جنہوں نے انہیں پھاڑ دیا یا جلا دیا وہ خود اس کے انجام کو پہنچے۔ تو بھیجنے والے کی نیت اپنی جگہ ہے، اس سے کوئی بے ادبی یا گستاخی نہیں ہوتی۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میسج کیا ہے جس کے لیے لکھا گیا؟ آپ چیٹ بھیج رہے ہیں، آپ میسج کر رہے ہیں، لیٹر بھیج رہے ہیں، کارڈ بھیج رہے ہیں، یا اسی طرح آپ ای میل کر رہے ہیں، تو مختصر مؤثر ہونی چاہیے، لانگ ڈیٹیل کو کوئی نہیں پڑھتا دیکھتا۔ اللہ تعالو علی واتونی مسلمین، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار بن کے میرے پاس آ جاؤ۔ مسلمین یہ کہ مسلمان بھی، اسلامی کم میں بھی، اور اسی طرح یہ کہ ٹیبل ٹاک کے لیے آؤ، بات چیت کرو، سرنڈر کر دو۔ تو اب اس نے جب یہ عزت والا روبدار خط پڑھا تو اس نے کہا کہ اب بتاؤ یا ایھا الملأ۔ اب اس لیے یہ ایون یہ ملکہ ابھی مسلمان نہیں ہی، لیکن دیکھیں کہ تین سے مشاورت کر رہی ہے اور عزت سے بات کر رہی ہے، ہم کیسے لیڈرز ہیں، ہم کیسے کسی گروپ کے ایڈمن ہیں، یا کیسی ٹیچرز ہیں، یا کیسی ذمہ داری کوئی نبھا رہے ہیں کہ ہم اپنے ماں تحتوں کی، اپنے سے نیچے والوں کی عزت نہیں کرتے، ان کو عزت نہیں دیتے، ان سے مشورہ نہیں کرتے، بلکہ خود کو ہر مشورے سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے نا۔ تو یہ سیکھنے کی چیز ہے، یہ انداز بہت اچھا لگتا ہے، خاص طور پر ایون نہ صرف انداز بلکہ الفاظ۔ میں اپنے جی ایس ایف مینجمنٹ سسٹم میں اس کو اکثر فالو کرتی ہوں کہ جب کبھی ان سے کسی معاملے میں مشورہ لینا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے واضح ہی لکھ دیتی ہوں کہ یا ایھا الملأ افتونی فی امری، دس از میٹر، اور گیو می یور اوپینین، مائی برادرز اینڈ سسٹرز، یا مائی ٹیم، معزز ممبرز، مجھے آپ کا مشورہ چاہیے، یہ مسئلہ ہے، میں اپنی رائے سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ ہر ایک اپنی اپنی رائے دے دے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ ایک مائنڈ اور ملٹیپل مائنڈ فرق ہوتا ہے، اور پھر اسلام میں اس کی اہمیت ثابت ہے، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا وہ شاوردھم فی الامر، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح سورت اشورہ ہے جو اسی مشورے کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے، اور پھر استخارہ ہے اللہ سے مشورہ، اللہ سے خیر کا سوال، سبحان اللہ۔ لیکن یہ ابھی ایک غیر مسلمہ مشرکہ ملکہ ہے، لیکن انداز اچھا ہے، فطرت میں ایک نیک نیتی ہے، اصلاح ہے، کہتی ہے یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعتا امرا حتی تشہدون، تم اگر کسی بات پر متفق ہو جاؤ تو میں اس معاملے میں تمہاری مخالفت نہیں کروں گی۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ ہمارے پاس مقابلہ کرنا چاہیں آپ تو سورسز ہیں، پاور ہے، ہمارے پاس جنگی قوت بھی جمع ہے، اب آپ فیصلہ کریں کہ آپ مقابلہ چاہتی ہیں یا پھر یہ کہ معاملے کو، مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہیں۔ جیسے ان کے الفاظ ہیں، قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين، ہم بڑی قوت والے اور بہت سخت جنگ والے ہیں اور معاملہ آپ کے سپرد ہے، تو آپ دیکھیے کیا حکم دیتی ہیں۔ ملکہ نے کہا کہ جنگ کوئی آسان چیز نہیں ہے، یہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں اور ان کے معزز ذلیل ہو کے رہ جاتے ہیں، وہ اسی طرح کرتے ہیں، تو میں مقابلے کے تو حق میں نہیں ہوں۔ ہاں ایسا کرتے ہیں کہ جواب خط لکھ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ تحائف، ہدیہ یہ بھی بھیج دیتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا کیا رسپانس آتا ہے۔ جب سفیر تحائف لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے وہ تحفے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور صاف کہہ دیا کہ مجھے تمہارے مال و دولت سے کوئی غرض نہیں، نہ میں مال و دولت کی رشوت لے کر اپنے ارادے سے باز رہ سکتا ہوں، میں یہ دولت لے کر کیا کروں گا، وہ تو میرے پاس پہلے ہی تم سے زیادہ موجود ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم سے مال و دولت لے کر خوش ہو جاؤں اور تمہیں کفر و شرک پر قائم رہنے دوں؟
أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهدجتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون.
یہاں یہ چیز سمجھنے کی ہے, آج بھی گفٹس کے تبادلے کی پالیٹکس کی جاتی ہے. سبھی بارڈر پار ادھر سے وہاں آم جا رہے ہیں تو کبھی وہاں سے ساڑیاں آ رہی ہیں, اور تو اور اب تو جہاز تک دیے جا رہے ہیں. تو سمجھ لیجیے کہ یہ تحائف کبھی بھی جنگ کو نہیں روکتے, فیصلے اپنی جگہ قائم ہوتے ہیں رہتے ہیں. اور حتیٰ کہ جب بات ہو اسلام کی دین کی تو تحائف ریجیکٹ کر دیے جانے چاہیے, تحائف ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنے سرداروں کو خطاب کیا, فرمایا
يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها.
اب وقت ہے کہ ذرا پاور شو کیا جائے. تم میں سے کون ہے کہ وہ جو عرش کا ذکر کر رہا تھا, ولہا عرش عظیم, وہ عرش یہاں پہنچائے اس سے پہلے کہ وہ سرنڈر کر کے آئیں یا مسلمان ہو جائیں. میں چاہتا ہوں کہ انہیں انتہائی کی حقیقت دکھائی جائے کہ ہمارے پاس اس سے کہیں بڑھ کے مال و دولت اور قوت ہے. تو وہاں بیٹھے ہوئے ایک عفریت نامی جن نے کہا کہ انا آتی کبھی, میں یہ کر سکتا ہوں, میں لے آؤں گا. قبل ان تقوم من مقامک, اتنی جلدی کہ ابھی یہ مجلس ختم ہو آپ اس سے اٹھیں, پہلے میں لا دوں گا, اور میں واقعی کر سکتا ہوں, امین بھی ہوں اور قوی بھی ہوں. امانت کا ذکر اس لیے اس نے خاص کیا کہ اس میں سے کوئی قیمتی چیز کم نہیں ہوگی, اور طاقت کا ذکر اس لیے کہ پھر یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ میں نبھا نہ سکوں. ہو سکتا ہے کہ اس کی شہرت کچھ اچھی نہ ہو, کیونکہ پھر سلیمان علیہ السلام نے اسے موقع نہ دیا اور اسے صفائی اپنی دینی پڑی. انی علیہ لقوی امین, واللہ عالم. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جن شیطانوں میں سے ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے نا کہ ان کے تابع شیاطین بھی تھے.
ومن الشیاطین من یغوصون له ویعملون عملا دون ذلك.
اس کے مقابلے میں ایک اور نے جو صاحب علم تھا, عنده علم من الكتاب, جس کے پاس کتاب کا ایک علم تھا, اس نے کہا اگر آپ کو اس سے تسلی نہیں یا اس سے جلدی چاہیے تو میں حاضر ہوں. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہی تفسیر آئی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے جلدی چاہتا ہوں, تو اس پر وہ شخص جس کے پاس کتاب کا ایک علم تھا کہنے لگا میں اسے آپ کے پاس اس سے پہلے لاتا ہوں کہ آپ کی آنکھ جھپکے. سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو وہ تخت ان کے پاس پڑا ہوا تھا. شکر کے کلمے زبان سے جاری ہو گئے, نہ کوئی فخر نہ کوئی غرور, اور کہا ھذا من فضل ربی, یہ سب اتنی جلدی ہو جانا یہ تو میرے رب کے فضل سے ہے. سبحان اللہ, کوئی پوچھنے والا ہے, کوئی کچھ کہنے والا ہے, کتنی بے شمار طاقت و اقتدار و اختیار ہے, مگر فضل اسے رب کا قرار دے رہے ہیں. سیکھنے کی بات ہے, چھوٹا سا عہدہ آ جائے نا آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں, ہائپر ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیتے ہیں, بندے کو بندہ نہیں سمجھتے. دیکھنا چاہیے اتنی سارے یہ نیچ لوگ ہی کرتے ہیں, کہتے ہیں نا خالی برتن ہی کھڑکتے ہیں, جبکہ اعلیٰ شرف والے حقیقت کو جانتے ہیں, سچ کا اقرار کرتے ہیں کہ ہماری کوئی اوقات نہیں. ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان ربی غنی کریم. بہرحال اس کے بعد انہوں نے اپنی ٹیم سے کام کرنے والوں سے کہا کہ ذرا اس کی حالت ساخت شناخت بدل دو, نکیرو لہا عرشہا, اس کی وضع بدل دو. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب وہ آئے ہی تو کیا وہ اس کو پہچان پاتی ہے, اس کو مطلب اس میں بصیرت, کوئی عقل و دانش, فہم و فراست ہے, یا یہ کہ وہ ایسے ہی چیزوں کو دیکھ کے گزر کر چلی جاتی ہے, کیونکہ اس سے اس کے اسلام قبول کرنے کا اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی وہ معجزات کی حقیقت کو اور مادی چیزوں میں فرق کو سمجھتی ہے. اب جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا آہا کہا عرشک، کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ جب اس نے غور کیا تو کہا کأنہ ہوا، یہ تو وہی ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہمیں تو پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو گئے. اس سے پہلے وہ کون سی چیزیں تھیں جس نے ملکہ کی آنکھیں کھول دیں؟ پہلی چیز سلیمان علیہ السلام کا خط اور اس کا عجیب و غریب طریقے سے پہنچنا، جس میں اسے تابع فرمان ہو کر حاضر ہونے کا حکم دیا گیا تھا، ایک گرجدار پیغام. دوسرا کہ سلیمان علیہ السلام کا بے قیمت تحائف کو واپس کر دینا اور حملے کی دھمکی دینا. تیسرا تقریباً 1500 میل کے فاصلے سے اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے پہنچ جانا. یہ سب چیزیں عقل کو کھول دینے کے لیے، اسلام کی سچائی کے لیے کافی تھیں کہ باطل بزدل ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ایک انچ کے نیچے ریت ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہاں اسلام کے غلبے کے لیے کام کرنا چاہیے، خاص طور پر سہولیات، مواقع، چیزیں کہ یہ اسلام کی شان و شوکت شمار ہوں. دنیا انہیں طاغوت کی سرپرستی کے لیے، بلندی کے لیے استعمال کرتی ہے، تو نیکوکار انہیں اللہ کے رستے میں لگاتے ہیں. سبحان اللہ. سلیمان علیہ السلام نے اس سے ابتدائی ملاقات اور گفتگو کے بعد آج محل میں چلنے کے لیے کہا. جب وہ آگے بڑھی تو صحن میں فرش پہ دیکھا، ایسے لگا اسے جیسے پانی ہے، تو اس نے اپنی پنجیوں سے کپڑا اٹھا لیا. اب ایک تو عورت ویسے کپڑے نیچے ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ ملکہ، اور آپ کو پتا ہے کہ بادشاہوں کے لباس وہ پیچھے سے لمبے آتے ہوئے ایک رائل ٹرینڈ ایون آج بھی ہے. تو بہرحال اس نے اپنا جب کپڑا اٹھا لیا، اسے لگا کہ شاید یہ نیچے پرس پر پانی ہے تو کپڑے گیلے ہو جائیں گے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ پانی نہیں، صفائی سے لگے شیشے ہیں جو یوں نظر آتے ہیں. ملکہ نے سکی محسوس کی کہ ہمارے پاس اپنی جو بہت چیزیں سمجھتے تھے ان کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں، اور ہمیں تو وہ علم بھی نہیں جو ان کے پاس ہے. فرش کی حقیقت سے آگاہی ملکہ کے لیے توحید سے آگاہی کا ذریعہ بن گئی. اس نے کہا، ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. وہ جو شرک میں ملوث رہے، ان الشرک لظلم عظیم، اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گئی. ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. یہاں بہت سی باتیں جو بے بنیاد شامل کر دی گئی ہیں کہ ملکہ سبا کی ماں جنات سے تھی، سلیمان علیہ السلام نے نکاح کا ارادہ کیا تو انہیں بتایا گیا کہ اس کے پاؤں تو گدھے کے جسم جیسے ہیں اور پنجیوں پر بہت بال ہیں، تو انہوں نے اس طرح اس محل کے فرش سے گزارا تاکہ وہ کپڑا اٹھائے تو دیکھ سکیں کہ وہ انسان ہے یا وہ جن ہے یا اس کی ٹانگیں کیسی ہیں. تو یہ بالکل الزام تراشی اور بے بنیاد چیزیں ہیں. شخص کے متعلق اس کے بارے میں اللہ نے شہادت دی، نعم العبد انہ اواب، سلیمان اچھا بندہ تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا. اصل حقیقت یہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جو کچھ بھی کیا اسلام کی دعوت پھیلانے اور اس کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کیا، اور ان کے تمام واقعات میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اسباب اور وسائل کو اللہ کے رستے میں، کلمۃ اللہ کی سر بلندی میں لگائیں.